کو کہتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
Thank you.
انسان اور حیوان کے درمیان اصلی فرق قدرت، تدبر اور علم کا ہے۔ اس کے باوجود جانور انسان کی بعض خصوصیتوں میں ان سے زیادہ آگے ہیں، جیسے بعض حیوانوں کی جسمانی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح انسان کی چلنے کی رفتار سے بعض حیوانوں کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے بعض جانوروں کی قوت بینائی، قوت سماعت، سونگھنے اور احساس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی تمام تر ترقی و کامیابی کے باوجود عمریں کم ہوتی ہیں اور بعض حیوانوں سے کم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان مندرجہ بالا صفات کے علاوہ بہت سے مواقع پر انسان نے حیوانوں سے زندگی میں پیش آنے والی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ حیوانوں کے ذی ہوش اور با فراست ہونے کی دلیل ہے۔ در حقیقت حیوانوں کی یہ ہوش مندی ان کی بنیادی ضرورتوں، خصوصاً انواع و اقسام کی غذاؤں کے حصول کے لیے ہے، جو انسانوں کی حیرت و عبرت کے لیے ہے۔ آئیے ان ذی ہوش اور چالاک حیوانوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔
بہتر ہے کہ چالاک و ہوشیار جانوروں کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس موضوع کی جانب غور کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح سے حیوانوں میں بھی اپنی محبت اور رحمت کو ودیعت کیا ہے، اور چونکہ حیوانات عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں اور ممکن ہے مشکلات و پریشانی اور رنج و الم میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے انہیں چالاکی اور ہوشیاری عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑی بکری ہے جس کی غذا سانپ ہے، اور جب وہ اپنی غذا یعنی سانپ کھا لیتی ہے تو کھانے کے بعد اس پر پیاس کا شدید غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ندی یا نالے کی طرف پانی پینے کے لیے بھاگتی ہے، لیکن اسے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل نہ جائے اور وہ موت کے منہ میں چلی جائے۔ اس لیے دریا کے کنارے جا کر ٹھہر جاتی ہے اور بہت زور زور سے چلاتی اور فریاد کرتی ہے، مگر پانی کو منہ تک نہیں لگاتی، کیونکہ اگر وہ پانی پی لے گی تو فوراً ہی مر جائے گی۔ تو کیا اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ فکر و تدبر نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس جانور کو کس طرح خلق فرمایا ہے کہ اپنی موت کے خوف سے پانی کے پاس پہنچنے کے باوجود پانی کو منہ نہیں لگاتی اور سخت پیاس کے باوجود اسے تحمل و برداشت کرتی ہے؟ حالانکہ اکثر انسان کے جو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسے موقع پر برداشت نہیں کر پاتا اور قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے۔
اسی طرح آپ اللہ کی ایک اور مخلوق لومڑی کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اس جانور میں چالاکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا شکار بڑی ہی چالاکی سے کرتی ہے اور بڑے ہی احتیاط اور حوصلے کے ساتھ کافی دیر تک انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب مناسب موقع دیکھتی ہے تو اپنے شکار کو ایک لمحے کے لیے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ انڈوں، پرندوں کے بچوں اور باغ میں موجود پھلوں کو بھی کھانے سے نہیں چوکتی۔ اس کی ایک نرالی ادا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ جانور اپنی پونچھ کو دوسرے جانداروں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی پونچھ کو داہنی اور بائیں جانب ہلا کر اپنے شکار کو بہکا کر اسے حیران و مبہوت کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتی ہے، اور جب اپنے شکار کو بہت زیادہ مبہوت اور وحشت زدہ پاتی ہے تو اچانک اس کے بھاگنے کے تمام راستوں کو بند کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مرغابی کا شکار کرنا چاہتی ہے تو گھاس پھوس اور پتیوں کا ایک ڈھیر تیار کر کے اسے لے کر پانی میں اتر جاتی ہے، اور اس ڈھیر کے پیچھے خود کو چھپا کر منتظر رہتی ہے، اور لومڑی کے وجود سے غافل بیچاری مرغابی جب اس کے قریب آ کر نہاتی اور تیرتی ہے تو لومڑی مناسب موقع دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں بہت زیادہ وقت خرچ کرتی ہے، اور بہت زیادہ تلاش و کوشش کرنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ اپنی تلاش و جستجو کو بے نتیجہ پاتی ہے اور اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے، پھر اپنے پیٹ کو پھلا لیتی ہے تاکہ پرندے یہ خیال کریں کہ وہ مر گئی ہے، اور ایک بہترین غذا ہمارے لیے آمادہ ہے، اور جیسے ہی پرندہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی اس کو دبوچ لیتی ہے اور اپنے دھاردار و نکیلے دانتوں کو اس کی گردن میں دھسا دیتی ہے اور اس طرح اپنی چالاکی و مکاری سے اپنا شکار کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام ہتھ کنڈے اور چالاکیاں لومڑی کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے؟ آخر کس نے عقل و شعور سے آری لومڑی کو یہ چالاکی اور ہیلا گری عطا کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ درندوں کی طرح سے لومڑی میں شکار کرنے کے لیے اتنی زیادہ قوت و توانائی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا حکیم و دانا پروردگار نے اسے ہوشیاری و چالاکی عطا فرمائی ہے تاکہ اپنی اسی چالاکی اور ہوشیاری کے سائے میں وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کرے۔
سامعین، پانی کے اندر زندگی بسر کرنے والی بہت سی مخلوقات میں سے ایک ڈولفن مچھلی بھی ہے جو بہت ہی باہوش اور زیرک ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات اور ڈولفن کے دماغ کے سٹی اسکین کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دلچسپ مچھلی اس دنیا میں موجود عقل مند ترین مخلوقات کے درمیان موجود ہے اور درک اور احساس کرنے کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ مالا مال ہے۔ ڈولفن مچھلیوں اور دریائی مخلوقات کے علاوہ کبھی کبھی پرندوں کا بھی شکار کرتی ہیں۔ جس وقت ڈولفن پانی کے اندر رہتی ہے اس وقت وہ پرندوں کو اس طرح شکار کرتی ہے کہ پہلے وہ ایک مچھلی کو پکڑتی ہے، پھر اسے پانی کی سطح پر رکھتی ہے تاکہ وہ اوپر تیرتی رہے، اور خود اس کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ وہ پانی کو ہلاتی رہتی ہے تاکہ باہر سے دکھائی نہ دے، اور جیسے ہی کوئی پرندہ مچھلی پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی حملہ کر کے اپنے چنگل میں لے لیتی ہے۔ کیا آپ نے کیڑے مکوڑوں کے درمیان کبھی مکڑی کے حیرت انگیز شکار کے بارے میں سنا ہے؟ بعض موقع پر یہ مکڑیاں اس لیے جالا بنتی ہیں تاکہ ادھر سے گزرنے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کریں۔ اسی طرح سے بعض مکڑیاں زمین پر ہی اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی تحقیقات کا دائرہ کچھ اور بڑھائیں۔ مثلا بعض مکڑیاں سوراخ کھودتی ہیں اور انہیں گھاس پھوس اور اپنے چپکنے والے تاروں سے بھر دیتی ہیں، اس کے بعد منتظر رہتی ہیں تاکہ شکار وہاں سے گزرے، اور جب وہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے تو اس کا شکار کر لے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض مکڑیاں تیزی کے ساتھ خود کو شکار تک پہنچاتی ہیں۔ ان کے پٹھے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اڑتے وقت ہائیڈرولک کا سہارا لیتی ہیں اور اپنے جسم میں موجود ایک قسم کے پانی کے ذریعے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی ہیں تاکہ ہائیڈرولک کے ذریعے اڑنے کی طاقت پیدا کریں۔ یہ مکڑیاں اپنے قد سے 50% اوپر چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور دنیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔
ہم انسانوں نے اپنے انجینئرنگ کے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجیز کو حیوانوں اور ان کی طرز زندگی سے سیکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حیوانوں نے کس طرح اس قدر قابل مشاہدہ قوت و توانائی حاصل کی ہے؟ اگر لومڑی اور مکڑیوں جیسی مخلوق عقل جیسی نعمت سے سرفراز ہوتی تو اس طرح کی قوت و طاقت کو دوسروں تک منتقل کر کے وسعت دیتی اور انسانوں کے مقابلے میں رقیب بن جاتی، لیکن خالق حکیم نے انہیں اتنی ہی ہوشیاری اور ذہانت دے کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر سکیں کہ انسانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچا سکیں، اور انسانی علوم میں ترقی و پیش رفت کا سبب اور انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ حیوان جو ایک ساتھ بہت سا بچہ جنتی ہیں ان میں سے ایک کو کھا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ گھر میں پالی جانے والی مرغیاں کہ جو بہت سے انڈوں پر بچے کے لیے بٹھائی جاتی ہیں ان انڈوں میں سے ایک انڈے کو کھا جاتی ہیں۔ شاید مرغی کا یہ کام پہلی مرتبہ لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی بے رحمانہ اور سخت معلوم ہو، لیکن اگر بہت ہی غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کی بنسبت بخشنے والے اور مہربان پروردگار کی الفت و محبت کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اور کیا حیوانوں میں موجود تمام حیرت انگیز کارناموں اور ان کی زندگی میں پائی جانے والی اسرار و رموز کو اتفاقی سمجھا جائے؟ خالق کائنات کی لامحدود قدرت اور بے پناہ علم کا اعتراف اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے ان صفات کا انکار کیا جائے اور اس کی خلقت کے امور کو اتفاقی سمجھا جائے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے خلقت کی رانائیاں، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 اردی بہش، 28 شوال اور 27 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات اردی بہش سن 7 ہجری شمسی کو ایرانی سرداروں نے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ واضح رہے کہ خسرو پرویز کے دور میں ایرانیوں اور مشرقی روم کے شہنشاہ ہیراکلیس کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ایرانیوں کو فتح ہوئی۔ ہیراکلیس نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے موجودہ ترکی میں آبنائے دار دانیل کو عبور کرنے اور علاقے کی تمام سرزمینوں کو فتح کرنے کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ خسرو پرویز نے شکست کے بعد راہ فرار اختیار کی، اور اسی وجہ سے تیسفون کے فوجیوں اور عوام نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں خسرو پرویز کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ سات اردی بہش سن 1357 ہجری شمسی کو جنرل عبدالقدیر نے افغانستان میں بغاوت کر دی۔ انہوں نے افغانستان کے اس وقت کے صدر داؤد خان کو قتل کر کے عوامی ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ نور محمد ترکی کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ کچھ عرصے بعد حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر ببرک کارمل نے انہیں قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ببرک کارمل کے زمانے میں ہی 1979 میں روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں۔ ببرک کارمل کی برطرفی کے بعد اقتدار محمد نجیب اللہ کے پاس چلا گیا۔ روسی فوجیوں کی واپسی کے بعد افغان مجاہدین نے نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف جنگ تیز کر دی۔ 1992 عیسوی میں نجیب اللہ کی حکومت گر گئی اور افغانستان کا اقتدار مختلف افغان گروہوں میں بٹ گیا۔ سات اردی بہش سن 1370 ہجری شمسی کو ایران کے بزرگ عالم دین آیت اللہ محمد حسین حجت الاسلامی نے وفات پائی۔ انہوں نے آیت اللہ عبدالکریم حائری جیسے عظیم علماء کرام سے کسب فیض کیا اور 24 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ان کی متعدد تالیفات بھی ہیں جو زیادہ تر کتابچوں کی صورت میں ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین حجت الاسلامی نے اپنے والد کی غیر مطبوع 74 سے زیادہ کتابیں شائع کرائیں۔ 27 اپریل سن 1961 عیسوی کو سیرا لیون نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور 1971 میں وہاں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ سیرا لیون کا شمار برطانیہ کی قدیم ترین کالونیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا رقبہ 71,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس ملک کی کل آبادی میں مسلمانوں کی آبادی 25% ہے۔ کینیا اور لیبیا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ ستائیس اپریل سن 1962 عیسوی کو مولوی فضل الحق کا ڈھاکہ میں انتقال ہوا۔ وہ 26 اکتوبر 1873 کو ضلع باریسال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم کے علاوہ 1895 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور کلکتہ سے وکالت کا آغاز کیا۔ 1912 سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی شروع کی اور اسی سال بنگال لیجسلیٹو قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اس کے بعد تمام انتخابات میں حصہ لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ مولوی فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ انہوں نے پاکستان کی مرکزی کابینہ میں وزیر داخلہ کے فرائض بھی انجام دیے۔ 27 جنوری 1960 کو حکومت پاکستان نے انہیں ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ ستائیس اپریل سن 1794 عیسوی کو انگریز مستشرق اور ماہر لسانیات ولیم جونز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1746 میں لندن میں پیدا ہوئے اور اسکول کی تعلیم کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لا کالج میں داخلہ لیا۔ اس عرصے میں ولیم جونز نے عربی اور فارسی سیکھی اور اپنی زندگی کے آخر تک وہ 28 زبانیں سیکھ چکے تھے، جن میں زیادہ تر مشرقی زبانیں تھی۔ ولیم جونز کی یہ خصوصیت مشرق بالخصوص ایران سے آشنائی کا سبب بنی۔ ولیم جونز نے ایرانی شاعروں کی بہت سی نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس انگریز مستشرق نے کچھ فارسی کتابوں کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس قدیم زبان کو سکھانے کے لیے فارسی گرامر نامی کتاب بھی تحریر کی۔ ولیم جونز کا خیال تھا کہ فارسی اور جرمن زبانوں کی جڑیں مشترک ہیں۔ ایران میں ان کی دلچسپی کی بنا پر ان کو ایرانی جونز کا لقب ملا تھا۔ اور 27 اپریل سن 1882 عیسوی کو مشہور امریکی مصنف اور مفکر رالف والڈو ایمرسن کا انتقال ہوا۔ وہ 25 مئی سن 1803 عیسوی کو ریاست ماساچوسٹس کے شہر بوسٹن میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور بعد میں اسی یونیورسٹی کے شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ یورپی بر اعظم کے تحقیقی سفر کے دوران ایمرسن نے یورپی ادب کا مطالعہ کیا اور پھر اپنی پہلی تصنیف نیچر شائع کرائی۔ وہ پہلے امریکی مصنف تھے جنہوں نے ایرانی ادب سے بھرپور واقفیت حاصل کی، اور ایرانی ادب اور حافظ رومی، خیام اور سعدی جیسی ادبی شخصیات کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ غصہ ایک بری چیز ہے۔ غصے کو ہر جگہ مذمت کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان پر وہ غصہ طاری ہو جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو پھر اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا اور وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے. اور پاگل شخص ایسا ہے کہ جو کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اس پر پاگل پن سوار ہوتا ہے. غصہ بھی ایک طریقے کا پاگل پن ہی ہوتا ہے. غصے میں انسان دیوانے کے مانند ہو جاتا ہے، اور دیوانہ یا پاگل انسان ہر اچھا برا کام انجام دے سکتا ہے. اسی سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے. کینے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کینہ یا بغض ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے، پھر وہ سکون سے نہیں رہ پاتا. جب تک یہ مشکل اس کے اندر سے نہ نکلے، اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا، اور وہ بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اسی لیے کینے سے بچنے کو کہا گیا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید نہ بھی بچ پاتے ہوں، مگر کوشش اس سے بچنے کی کرنی چاہیے، کیونکہ کینے والا انسان پریشان رہے گا اور اسے سکون حاصل نہیں ہوگا. امام حسن عسکری علیہ السلام اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ کم سکون انسان کینہ توز شخص ہوتا ہے. یعنی جس انسان کے اندر کینہ پایا جاتا ہوگا، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا، مضطرب رہے گا، مضطرب رہے گا اور پریشان رہے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ کینے سے بچنا چاہیے، کینے سے دور رہنا چاہیے. اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے. سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے فارسی میں آپ کو کچھ جملے بنانا سکھائے تھے، اور جملوں میں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کے ساتھ ساتھ صفت کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا. اور گفتگو کے ضمن میں ہم نے ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کی جمع سے بھی آپ کو آشنا کیا تھا. اب اس یادواری کے ساتھ آئیے آج کے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو کچھ الفاظ اور ان کے معنی بھی نوٹ کرائے تھے. جن الفاظ اور ان کی معنی سے ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں آشنا کیا تھا، وہ ایسے الفاظ اور معنی تھے کہ جن کی آپ کو ایران کے سفر کے دوران ضرورت پیش آ سکتی ہے، جیسے
گزرنامے. گزرنامے
جی، گزرنامے یا گزرنامہ، پاسپورٹ،
عکس،
عکس، فوٹو،
پوشے، پوشے،
پوشے، فائل کور یا فائل،
اتاق، اتاق،
اتاق، کمرہ،
کیف، کیف،
کیف، پرس. اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بناتے ہیں. آپ انہیں نوٹ کیجئے اور دیگر الفاظ کی مدد سے مزید جملے بنانے کی آپ تمرین کیجیے، تاکہ آپ کے اندر فارسی بول چال کی استعداد بڑھے.
گزرنامه من،
گزرنامه من یعنی میرا پاسپورٹ. اب اس سے مکمل جملہ بناتے ہیں.
این گزرنامه من است.
یہ میرا پاسپورٹ ہے. ان گزرنامه من است.
عکس شما.
عکس شما آپ کا فوٹو. مکمل جملہ سنیے.
عکس شما کجاست؟
عکس شما کجاست؟ آپ کا فوٹو کہاں ہے؟
پوشه او.
پوشه او اس کی فائل یا اس کا فائل کور.
این پوشه اوست. این پوشه اوست.
این پوشه اوست. یہ اس کی فائل ہے یا یہ اس کا فائل کور ہے.
اتاق تو.
اتاق تو. تیرا کمرہ.
این اتاق توست.
این اتاق توست. یہ تیرا کمرہ ہے یا تمہارا کمرہ ہے.
کیف شما.
کیف شما. تمہارا پرس. مکمل جملہ سنیے.
آیا این کیف شماست؟
آیا این کیف شماست؟ یہاں یہ سوالیہ جملہ بنایا گیا ہے. کیا یہ آپ کا پرس ہے؟ دوبارہ سنیے اسے.
این کیف شماست؟
یہ آپ کا پرس ہے. اب اسے سوالیہ انداز میں سنیے.
آیا این کیف شماست؟
جی یہاں پر یہ سوالیہ بنایا گیا ہے جملہ. کیا یہ آپ کا پرس ہے؟ سامن جو جملے آپ نے نوٹ کیے ان جملوں میں ہم نے کچھ ضمائر استعمال کی ہیں اور وہ ہیں من تو شما اور او ان کی تکرار کے ساتھ آپ کو ان کے ادائیگی کے طریقے سے بھی ہم نے آشنا کیا ہے امید ہے کہ آپ اب تک کے اسباق میں بیان کیے گئے الفاظ اور معنی کو ذہن میں رکھ کر مزید جملے بنائیں گے اسی کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے
خدا نگہدار
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده امن و امان جهان یک سر بر هم زده بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو صاحبه غم زده ثروت انبوه تو خون دل توده هاست چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای عقرب جراره ای روبه من خاره ای
جهان در تو هست مهر و وفا در تو نیست رفع بلا در تو هست شب و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو
آمریکا آمریکا رنگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچه چقدر چنگ تو آمریکا آمریکا رنگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچه چقدر چنگ تو
در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بدا هنگ تو مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی
دور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست زهر بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو دور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست زهر بلا در تو
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایران کی شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 28 زخمیوں کی تعداد 1000 سے زائد پیر کو ملک توک کا اعلان پاک ہند کشیدگی دور کرنے کے لیے ایران کی کوششیں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم سے صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو دہشت گردوں اور عام شہریوں میں فرق کیا جائے اور عام شہریوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے سابق وزیر اعلی جموں کشمیر محبوبہ مفتی کا مطالبہ اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی در اندازی روکنے کے لیے سرحد پر فوج کا وسیع آپریشن 50 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ایران کے صوبے ہرمزگان کے شہید رجائی بندرگاہ پر ہفتے کو رونما ہونے والے دلخراش واقعے اور 28 افراد کے جاں بحق اور 1000 سے زائد کے زخمی ہونے کے بعد حکومت نے پیر 28 اپریل کو ایک روزہ عام سوگ کا اعلان کیا ہے حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے پیر کو پورے ملک میں ایک روزہ عام سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید رجائی پورٹ پر حالات کنٹرول میں ہیں اور آگ پر 80% تک قابو پا لیا گیا ہے اور باقی 20% پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان اتوار کو غیر ملکی دورے سے واپسی پر سیدھے بندر عباس پہنچے اور شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے کا انہوں نے پہلے فضائی اور پھر قریب سے جائزہ لیا جس کے بعد انہوں نے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی صدر پزشکیان نے بندر عباس ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی صدر نے کہا کہ واقعے کا علم ہوتے ہی وزیر داخلہ، وزیر صحت اور وزیر شہری امور مدد فراہم کرنے فوری طور پر بندر عباس پہنچے اور میں خود نزدیک سے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ شہید رجائی بندرگاہ پر ہفتے کو رونما ہونے والے دلخراش واقعے پر عالمی سطح پر ایرانی حکومت، قوم اور حادثے کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے بندر عباس دھماکے کے بعد ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اس صحنے پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اس صحنے کے نقصانات پر قابو پانے کے لیے ماسکو کی جانب سے ہر قسم کے تعاون اور آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کی شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے پر ایرانی عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کی ہے۔ شہباز شریف نے ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ ان سخت لمحات میں پاکستان ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، ارمانیہ، لبنان، عراق، آذربائیجان اور نکاراگوا سمیت دنیا کے بہت سے ممالک نے شہید رجائی بندرگاہ پر رونما ہونے والے دلخراش واقعے پر ایرانی حکومت اور قوم سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے دن بندر عباس کی شہید رجائی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے میں 28 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی، جبکہ 6 افراد لاپتہ ہیں۔ زخمیوں میں سے 400 کو طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ہندوستان اور پاکستان کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں اسلام آباد اور نئی دہلی سے تہران کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے موجودہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر ایران نے دونوں ملکوں کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے میں علاقائی ملکوں کے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ایران نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردانہ اقدامات میں نہ صرف یہ کہ بے گناہ مارے جاتے ہیں بلکہ علاقائی ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہندوستان اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں دور اور کشیدگی کم کرنے میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا ہے اور اس لعنت کے خلاف ٹھوس جدوجہد کی ضرورت سے اچھی طرح واقف ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گفتگو میں پہلگام دہشت گردانہ واقعے میں بڑی تعداد میں بے گناہ ہندوستانی شہریوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس قسم کے دہشت گردانہ اور غیر انسانی اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ٹیلی فون اور ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا اظہار ہمدردی ہندوستان کی قوم اور حکومت کے لیے بہت اہم اور حوصلہ افزا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی لائن آف کنٹرول پر محدود تصادم کی صورتحال بدستور جاری ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے مقامی انتظامیہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ مسلسل جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق کپواڑہ کے نوگام اور بارہمولہ کے بنیار سیکٹروں پر ہندوستان اور پاکستان دونوں کی فوجیوں کے درمیان فائرنگ کا محدود تبادلہ ہوا۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی ہے. یاد رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور بیان بازیوں کا سلسلہ بڑھ گیا تھا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ عام شہریوں کو کوئی گزند نہ پہنچے. سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں احتیاط سے کام لیا جائے. انہوں نے کہا کہ خبر ملی ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سیکیورٹی دستوں نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور عسکریت پسندوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی کارروائی کے دوران بعض عام شہریوں کے گھر بھی منہدم کر دیے گئے ہیں. سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت کو ان بے گناہ لوگوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے جو دہشت گردی کے خلاف ہیں. انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سیکیورٹی افسران کو حکم دیا جائے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشت گردوں کا خمیازہ بے گناہ افراد کو نہ بھگتنا پڑے، کیونکہ اس سے دہشت گردوں کے مقاصد کی تقویت ہوگی. پاکستان کی فوج نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کرنے والے 54 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق گزشتہ 2 راتوں کے دوران شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاک افغان سرحد کے راستے بڑی تعداد میں خوارج کی نقل و حرکت کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت ناکام بنایا. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج نے ان کارروائیوں کے دوران تمام 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جاری مہم میں کسی ایک کارروائی میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا ریکارڈ ہے. واضح رہے کہ پاکستان یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسے کابل میں طالبان حکومت نے ہمیشہ مسترد کیا ہے. غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی مجموعی تعداد بڑھ کر اب 52,243 ہو گئی ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں غزہ میں 51 فلسطینی شہید اور 115 دیگر زخمی ہوئے. شہدا کی اس تعداد کو ملا کر اب غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی مجموعی تعداد بڑھ کر 52,243 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,17,639 ہو گئی ہے. غزہ کے خلاف جارحیت کے نئے دور کے 41ویں دن صہیونی حکومت نے النصیرات کیمپ پر ڈرون حملہ کیا جس میں رہائشی عمارتوں کو خاصا نقصان پہنچا. الجزیرہ کے نامہ نگار کے مطابق رفح پر صہیونی حکومت کے حملے میں بھی پناہ گزینوں کی خیمہ بستی کو نشانہ بنایا گیا اور رہائشی مکانات تباہ ہوئے. البریج کیمپ اور شہر خان یونس پر بھی صہیونی جارحیت میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان یونس کے مغرب میں المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بھی صہیونی حملے میں 12 فلسطینی پناہ گزین زخمی ہوئے ہیں. یمن کی مسلح فوج نے ایک بار پھر غاصب صہیونی فوج کے اہم فضائی اڈے نواتیم پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی نسل کشی کے خلاف نقب کے علاقے میں نواتیم فضائی اڈے کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ہائپر سونک میزائل کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ یحییٰ سری کا مزید کہنا تھا کہ یمن کی مسلح فوج غزہ کے عوام کی حمایت میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرتی رہے گی، اور جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر یہ حملے جاری رہیں گے۔ دوسری جانب یمن کے میزائل حملے کے بعد بحرہ مراد اور وادی العربہ کے علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یمن کے خلاف جاری امریکی جارحیت کے نتیجے میں رہائشی مکانات کی تباہی اور یمنی عوام کے مصائب و آلام میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس ملک کا بحری ایکو سسٹم بھی چوپٹ ہو گیا ہے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکہ کے حالیہ شدید حملوں کے نتیجے میں بحرہ احمر میں تیل رسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ جمال عامر نے اقوام متحدہ کے حکام کے نام اپنے ایک مراسلے میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکی حملوں کی بنا پر تنصیبات بالکل تباہ ہو گئی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ امریکی حملوں کے نتیجے میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور یمن کے صوبے الحدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر بحرہ احمر میں تیل کی تنصیبات سے تیل رسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تیل رسنے سے پورے سمندری علاقے کے لیے ماحولیات کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ جمال عامر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مخاطب کر کے اس پوری صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر وائرل ہوئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی جارحیت کے بعد لوگ ملبے تلے اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ان تصاویر میں صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کے مکانات امریکی جارحیت میں تباہ ہوئے ہیں، اور سنا میں سبعین کے علاقے میں لوگ اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے آخری پروگرام کا، جس کا عنوان ہے فلسطینی کاز۔ جی ہاں سامعین، حالات حاضرہ کے اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ فلسطینی کاز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام فلسطینی کاز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ فلسطینی کاز پروگرام کا آج ہمارا موضوع ہے غزہ، صہیونیوں کے ہاتھوں نیت تھے فلسطینیوں کا قتل عام۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے فلسطینی کاز۔ جس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 مہینے کی مسلسل جارحیت، وحشی گری اور دہشت گردی کے بعد بالآخر صہیونی حکومت حماس اور فلسطینیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی تھی، اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا دونوں جانب سے، اور صہیونی حکومت نے معاہدے میں عہد کیا تھا کہ انسان دوستانہ امداد غزہ کے لیے پہنچائی جائیں گی اور اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی بھی عمل میں آئی، البتہ جنگ بندی کی مدت کافی طولانی تھی جس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن غاصب صہیونی حکومت جس کی ماہیت، جس کی سیرش، جس کی تینت یہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے، اصول اور کسی بھی قانون یا ضابطے کی پابندی نہیں کرتی، اس نے ایک بار پھر غزہ کی جنگ بندی کے معاہدے کو پامال کر دیا، اس کی دھجیاں اڑایا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ جو غزہ پر اپنی دوسری لہر شروع کی دہشت گردی اور وحشی گری کی، اس کو 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب تک اس دوسری لہر میں بھی اس نے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے۔ اس درمیان آج فلسطین کی انفارمیشن سینٹر کی جو وزارت ہے غزہ میں، اس نے اعلان کیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک اوسطاً روزانہ 90 فلسطینیوں کو صہیونی فوجوں نے شہید کیا ہے، یعنی روزانہ کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں، غزہ جیسے ایک چھوٹا سا علاقہ، ایک پٹی ہے، اس میں روزانہ 90 نیتھے بے گناہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا، ظاہر ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیا یہ کافی نہیں، لیکن یہ سب کچھ امریکہ اور مغرب کی حمایت سے اور عالمی اداروں اور عالمی برادری کی خاموشی کے نتیجے میں انجام پا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی اطلاعات ہیں کہ دسیوں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام فلسطینی کاز میں اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ ہونے سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکہ اور مغرب کی حمایت اور اسی طرح عالمی اداروں کی بے عملی کے سائے میں غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں، اور ہر روز دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں، جبکہ غزہ کو مسلسل کھنڈرات میں تبدیل کرنے کا انسانیت سوز عمل بھی جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی دہشت گرد فوج نے آج سنیجر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے اس حملے میں آج بھی معصوم بچے اور خواتین کی خاصی تعداد شہید ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں اپنی وحشی گری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، اور جنگ بندی کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کی دوسری لہر کو شروع ہوئے 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن عالمی برادری اور بین الاقوامی ادارے بدستور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے آج رفح اور جبالیہ کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی فوج نے جمعے کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے 45 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی فوج کے دہشت گردانہ حملے میں 51,350 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس درمیان فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے طبی مراکز پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے خلاف سنجیدہ موقف اختیار کرے۔ حماس نے اس سلسلے میں باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو اس سلسلے میں اپنی قانونی اور انسان دوستانہ ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ صہیونی حکومت منظم طریقے سے غزہ کے طبی مراکز اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہی، جس کا ایک اور نمونہ شہید محمد الدرہ اسپتال کو تباہ کرنے میں دیکھا گیا، جو غزہ پٹی کا واحد بچوں کے علاج کا اسپتال تھا۔ حماس نے بتایا کہ صہیونیوں نے اب تک 37 ہسپتالوں کو تباہ کر دیا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کی نسل کشی اور انہیں زبردستی کوچ کرانے کی وحشیانہ پالیسی کا تسلسل ہے۔ حماس کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنے فاشسٹ چہرے سے نقاب ہٹا دی ہے، اور اب ان سب گھناؤنی حرکتوں کی ذمہ داری عالم برادری پر ہی عائد ہوتی ہے۔
پروگرام فلسطینی کاز میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایران کے ممتاز اور سینئر طرز نگار پروفیسر ڈاکٹر احمد تیموری صاحب کو۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مہمان ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، یا کوئی اور مہمان شامل ہوگا ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب پروفیسر احمد تیموری صاحب سے. السلام علیکم جناب.
میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام ساتھیوں کی خدمت میں.
پروفیسر تیموری صاحب, 18 ماہ سے جب سے غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنی دہشت گردی اور بربریت کی دوسری لہر شروع کی ہے 18 ماہ سے, اب تک آج جو تاریخ ہے آپ دیکھیں کہ اپریل کا جو ہے ابھی اپریل کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, تو 18 ماہ سے اور اس تاریخ تک ایک مہینے کچھ عرصے میں تقریباً 2111 فلسطینیوں کو غاصب صہیونی حکومت شہید کر چکی, یعنی ایک مہینے کے عرصے میں 2000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دینا اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی کر دینا, یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟
دیکھیے اہم یہ ہے کہ اس جنگ کا اثر اور فلسطینیوں کی شہادت کس کے لیے مہم ہے اور کس کے لیے مہم نہیں ہے, یہ ایک بہت اہم بات ہے. ایک طرح سے اسلامی دنیا جو ہے
مشکل
اس کا جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ایک مسئلہ ہے, اور جن پر مصائب اور تکالیف جو اٹھا رہے ہیں وہ فلسطینی قوم ہے. ایک غاصب صہیونی حکومت ہے, جو صہیونی حکومت ہے وہ اپنی سرزمین میں وسعت لانے کے لیے غیر انسانی اقدامات انجام دے رہی ہے. اگر ہم ممالک کو دو حصوں میں تقسیم کریں, یعنی اقوام اور حکومتوں کے درمیان تقسیم کریں, تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومتیں یا تو حامی ہیں اور یا بے اعتنا ہیں اور انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. اس وقت ہم دنیا کے مختلف بر اعظموں میں یہ بہت کم ہم کو نظر آتا ہے کہ کسی سرزمین میں افراد اس قتل عام کے مخالف نہ ہوں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی حکومت کے جو فوجی حکام ہیں اور اس کے حکام, حتی امریکہ کے جو حکام ہے, جب وہ کہیں جاتے ہیں تو اقوام وہاں پر کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہیں اور بہت احتجاج کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ملکوں سے نکل جائیں. تو ثابت ہوا کہ اقوام جو ہیں وہ اس جنگ کی حامی نہیں ہیں, وہ فلسطینی عوام کے حامی ہیں ساری دنیا میں, اور وہ حکومتوں کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ حکومتوں کا ہے. اسلامی حکومتیں, خاص طور پر عرب حکومتیں, بعض اوقات نہ صرف یہ کہ وہ اس قتل عام کی مخالف نہیں ہیں بلکہ سیاسی اور مالی حتیٰ فوجی حمایت بھی صہیونی حکومت کی کرتی ہیں, اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قتل عام ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سے اداروں کو اس جارحیت کی روکنا چاہیے, روک تھام کرنی چاہیے. ہم اشارہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی طرف اور سلامتی کونسل کی طرف. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ممالک جو سلامتی کونسل کے اصل رکن ہیں اور دوسری جنگ عالمی جنگ کے بعد وہ اس بات کے پابند بنے تھے کہ وہ جنگ کی روک تھام کریں اور امن و امان قائم کریں, عالمی امن و امان کے لیے کوششیں کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقدامات جو ہیں ان کے وہ دوہرے اقدامات ہیں, یعنی جس سرزمین میں بھی اقوام مسلمان ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نہ صرف اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتی ہے بلکہ حمایت کرتی ہے. اب ہم کس سے مطالبہ کریں؟ کیا امریکہ برطانیہ سے, جو کہ مستقل رکن ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے, وہ جو ہے جو غاصب حکومت ہے اور جارحیت کرتی ہے اور جارح ہے اور نسل کشی کا ارتکاب کر رہی ہے اور کسی انسانی اصول کا اس کی پابندی نہیں کرتی, یہ جو بہت ساری جو سیاسی اور مالی امداد جو ہیں وہ اس کو اسی انہی ممالک کی طرف سے ملتی ہیں, اور ہم یہاں بیٹھ کر اسی بات کے تماشائی ہیں, اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کوئی اقدام اس کے خلاف انجام نہیں پاتا ہے۔
پروفیسر صاحب، اس پوری صورتحال میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو کتنا آپ قصوروار مقصر سمجھتے ہیں؟
میں مجموعی طور پر یہ کہتا ہوں کہ بہترین راہ حال جو ہے وہ عالمی اداروں کی خاموشی ہے، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور غیر انسانی اقدامات انجام پا رہے ہیں۔ اعتقاد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ دین اور اسلامی ممالک اور اسلامی حکومتوں کے دشمن ہیں، اس لیے صرف واحد راستہ اسلامی ممالک کی جانب سے ان کا مقابلہ۔
اس وقت چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سینئر صحافی تذکرہ جناب قیصر عباس خان صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی قیصر صاحب، آج جو ایک یوں تو روزانہ نئی نئی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں غزہ و فلسطین کے تعلق سے، آج جو غزہ میں انفارمیشن سینٹر ہے اس کی جو وزارت ہے یہ محکمہ ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس نے کہا ہے کہ بہت ہی دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اپنی رپورٹ میں کہ اکتوبر 2023 سے آپ اگر دیکھیں تو آج تک روزانہ کم سے کم 90 فلسطینی اوسطاً شہید ہوئے ہیں، جن میں 32 بچے ہیں اور 22 خواتین ہیں، یعنی 90 میں سے 54 تقریباً بچے اور خواتین ہیں، یعنی روز شہید کیے جا رہے ہیں۔ کیا میرا سوال یہ ہے کہ آج کی متمدن نام نہاد مغربی میں بات کر رہا ہوں، اس کا یہی فریضہ ہے کہ آنکھ بند کر لے اتنے بڑے قتل عام پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر ہم ان کو یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں اور اسی طرح باقی کنٹریز ہیں جو آسٹریلیا ہے، کینیڈا وغیرہ، جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے اندر بنی ہیں اتنی شاید مسلم ممالک میں نہیں بنی۔ انہوں نے انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اس طرح کی مختلف تنظیمیں بنائی اور اس میں این جی اوز بنی اور مختلف جگہ پر انہوں نے کام کیا۔ اب یہ جتنی بھی ہیں، اب یہ ان کی تعداد کم نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ چھوٹی بڑی انجمنیں موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ان کو سب نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس میں غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں اس میں ایک تو اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، جیسے انہوں نے ان کی وزارت صحت رپورٹ جاری کی ہے کہ روز کی شہادتیں 90 ہیں، جس میں یعنی یہ جو اعداد شمار بتا رہے ہیں کہ 70% سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں، یہ روز کی بات ہے ان کی، یعنی ایک ایوریج ان کی سال کی ایوریج ہے ان کی، یہ 90 روز شہید ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں، پورے آپ عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، تمام میں ملا کر بھی جہاں پر ظلم تو دنیا میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے، پورے دنیا کی رپورٹ اکٹھی کر لیں تو 90 شاید آپ کو دن کی ایوریج نہیں ملے گی، اور یہاں پر جب فلسطین میں، غزہ میں آپ کو 90 کی ایوریج مل رہی ہے۔ آبادی کا اب یہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ اب انہوں نے اپنے سر کہاں چھپا لیے جا کے؟ یہ لوگ آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور اس میں تو
بازا اس میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ اس میں سے 22 خواتین روزانہ لاپتہ بھی ہو رہی ہیں۔
جی بالکل، آپ اس میں جو لاپتہ ہونے والی ہیں اس میں دو قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو وہ ہے جو ملبے کے نیچے دب گئے کچھ لوگ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے یہ جو درندے ہیں، اسرائیلی درندے ہو سکتا ہے ان کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لے گئے ہوں، یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ اور بھی زیادہ خوفناک ہے، یعنی یہ تو مرنے سے زیادہ بھیانک اور خطرناک چیز ہے۔
پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جی میں نے سوال کیا تھا پروفیسر صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت کہ 90 فلسطینی روزانہ غزہ میں شہید ہو رہے ہیں اوسطاً 2023 اکتوبر سے لے کے اب تک جو رپورٹ آئی ہے، جس میں سے 32 بچے ہیں روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں اور 22 خواتین ہیں، اور کیا کہتے ہیں 22 خواتین ایسی ہیں بلکہ 20 جو روزانہ لاپتہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، عالمی برادری، نام نہاد جو متمدن دنیا ہے اس کی خاموشی، سب اپنی جگہ، عالمی ادارے اقوام متحدہ سلامتی کونسل، اس کو آپ پوری صورتحال میں کتنا مقصر اور قصوروار سمجھتے ہیں؟
ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% قصوروار ہیں۔ اگر میں ایک سیاسی مبصر کی طرف سے کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عالمی قوانین کے جو ہے ان کی ناکامی ہے اور عالمی اداروں کی ناکامی ہے۔ یہ سر فہرست، ان میں سر فہرست اقوام متحدہ ہے. ہم نے اقوام متحدہ کی ذمہ داری جو ہے اس کو معین کیا گئی ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دھونس دھمکی کو روکے اور عالمی سطح پر امن قائم کریں. لیکن جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض جاسوس اسلامی ممالک میں ہے کہ جو جنگوں کے دوران وہ ہے جو اقوام متحدہ سے وابستہ ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آنروا جو جنوبی لبنان میں تھے کیا وہ سازمان کے رکن نہیں ہیں؟ کیا اس کے ساتھ متحد نہیں ہیں؟ کیا یونائیٹڈ نیشن کے جو افراد وہ نہیں ہیں؟ کیا ریڈ کراس جو ہے وہ اقوام متحدہ کا حصہ نہیں ہے؟ ہم نے عراق کی جنگ میں اور دوسری جنگوں میں جو اسلامی سرزمینوں میں لڑی گئیں اکثر جاسوس دیکھے کہ جو دقیق اطلاع دشمن کے فوجیوں کو دیتے تھے وہ ریڈ کراس کے رکن تھے، ان کے ملازمی تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں مغرب جو ہے وہ ایک ایسی سمت کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں پر جو اقدامات اور پالیسیاں ان کو اسلامی ممالک کی سرزمینوں میں ایسی پالیسیاں اور نظریات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ مشرق وسطی کی تقسیم ہے. وہ مشرق وسطی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آج یہی ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. وہ فلسطین میں اور مختلف جگہوں پر ممالک کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی سرزمینوں کو تقسیم کرتے ہیں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، ان تمام ممالک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اقوام متحدہ تاکہ سلامتی کونسل جو ہے، ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ جنگوں کو روکنے کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل کے ارکان ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ خود جارے ہیں اور جنگ طلب ہیں. اور جو آپ جو بھی مستحق ہیں میں یہاں اس پروگرام میں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. حتی دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی جو تشکیل تھی، جو اس کو وجود میں لایا گیا تھا، وہ عالمی امن کے لیے تھا. لیکن عملی طور پر اس نے بڑی طاقتوں کی حمایت کی اور اسی کے نمائندے آج امریکہ سراحت کے ساتھ آئی سی سی کے قاضیوں کو اور ان کے وکیلوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف تمہیں حکم جاری کرنے کا، فیصلہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کو دھمکی دی جاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حتی جاسوس کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں حتی صہیونی حکومت کہ جس کی آئیڈیالوجی یہ ہے، اقوام جو ہیں وہ دو اقسام ہیں. ایک وہ قوم کے جو ہماری طبیعت اور پیروی کرتے ہیں اور ان کی خواتین جو ہیں وہ ہماری کنیزیں ہیں، ہماری نوکری ہیں، اور جو ممالک اور جو سرزمینیں ہماری پیروی نہیں کرتے ہیں ان سب کا ہم قتل عام کریں گے اور ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیں گے. یہ صہیونیوں کی سوچ ہے. امریکہ اور مغرب کی سوچ یہ ہے. یہ در حقیقت ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. ظلم میں ان کا اتحاد ہے، قتل عام میں اتحاد ہے، تقسیم کرنے میں ان کا اتحاد ہے، اور فتنہ اور فساد پھیلانے میں یہ متحد ہیں، اور اسلامی ممالک کے درمیان اختلافات پھیلانے میں یہ متحد ہیں. یہ صہیونی حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ اس طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں. صہیونی حکومت غزہ والوں سے کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو انسان نہیں سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ ایسے حیوان ہیں جو انسانوں جیسے ہیں، حالانکہ ان کی جو حیوانی جو رویہ ہے وہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے ہے. کوئی بھی اسلامی ملک اور کوئی بھی ملک حتی دین اسلام جو ہے اس نے کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں کی, اس نے کہیں بھی جارحیت نہیں کی, اس نے کسی قوم کا قتل عام نہیں کیا, حتیٰ کوئی قوم کسی قوم کا بھی اس کی توہین نہیں کی, نہیں کہا کہ یہ انسانوں جیسے حیوان ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قدر و قیمت جو ہے وہ تقویٰ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ میرے نزدیک سب سے مکرم بندے وہ ہیں جو متقی ہیں. آج ہم مغرب میں کیا دیکھ رہے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں.
بہت شکریہ, چلتے ہیں ایک بار پھر قیصر عباس صاحب کی خدمت میں. قیصر عباس صاحب, آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جب سے جنگ شروع یعنی 7 اکتوبر 2023 سے, اس وقت سے لے کر اب کے جو موجودہ حالات ہیں غزہ کے وہ بدترین حالات ہیں. یعنی 15 مہینے کا وہ عرصہ دیکھیں, اس کے بعد جو پچھلے 40 روز سے دوبارہ جو وحشی گری اور بربریت صہیونی حکومت نے شروع کر رکھی ہے, اس عرصے میں آج کل کے جو ایام ہیں غزہ کے نیت تھے مسلمانوں کے لیے, اس کے بارے میں اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدترین ایام ہیں, بدترین دور سے فلسطینی غزہ میں گزر رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا اقوام متحدہ کے لیے کافی ہے؟
بات یہی ہے کہ ان کا کیا کہہ دینا کافی ہے, کیا ان کا کام صرف یہی ہے کہ یہ بیان بازی کریں, اپنی رپورٹیں پیش کریں اور عملاً یہ کچھ نہ کریں. اگر آپ ان کو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, اس میں آپ جیسے کہ مزر مہمان فرما رہے تھے واقعاً کے 7 اشروں سے یہ قوم وہ ہے جو مصائب برداشت کر رہی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے. ابھی آج کل اگر آپ دیکھیں تو اوپر سے یہ بمباری ہو رہی ہے اور جو میزائل پھینکے جا رہے ہیں, بم پھینکے جا رہے ہیں اور بم بھی بہت خطرناک جو رپورٹس آئی ہیں کہ بہت ہی شدید جو پاور والے بم پھینکے جا رہے ہیں جس سے کہ شہادتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. دوسری طرف زمینی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, کوئی غذا, کوئی چیز, کوئی پانی تک وہاں پر پہنچنے کا وہ نہیں انتظام کوئی نہیں کسی قسم کا بھی. اب یہ کہ جو پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اب ساری یہ کہاں ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ترین جرم جو ہے وہ وہی چشم پوشی ہے, اور اسپیشلی عربوں کی اور مسلمان ممالک جو اکثریت میں ہیں جو اس مسئلے کے اوپر کوئی نہیں بول رہے, اور اس میں اگر او آئی سی ہے وہ بالکل خاموش ہے, بیان بازی سے آگے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے, اور باقی جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں کر پا رہے. اور افسوس کی بات ہے, یعنی قابل مذمت ہے, خود یعنی فلسطین اتھارٹی جو ہے ان کے جو سربراہ ہیں وہ ان حماس کے مجاہدین کے لیے کتنی غلط زبان استعمال کر رہے ہیں, کتنی توہین آمیز انہوں نے بات کی ہے ان کے بارے میں, یہ قابل افسوس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسرائیل کو مزید جو ہے ان کو اس کو طاقت دیتے ہیں, اس کو جو وہ اس کے جرائم ہیں اس میں اس کو بڑھانے کے لیے یہ زیادہ ان کی بیانہ طاقت دیتے ہیں, یہ زیادہ خوفناک, زیادہ خطرناک چیز ہے. اور اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں, میں کہہ رہا تھا کہ یہ یو این او, اگر آپ یو این او کو دیکھیں, آپ اس کا بننے کا مقصد دیکھیں اور وہ وقت دیکھیں یہ کب بنی تھی, اگر اس پہ غور کریں, یعنی جب ایک بہت بڑا انسانی المیہ رونما ہوا اور جاپان کے اوپر امریکہ نے اپنی روایتی وہ ظلم کو جاری رکھتے ہوئے وہاں پر بم, نیوکلیئر بم گرائے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے, اس کے بعد دنیا کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں کوئی ایسی تنظیم بنانی چاہیے. کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ انسانوں کو مرنا نہیں چاہیے, انسانوں کے اوپر ظلم نہیں ہونے چاہیے, مقصد یہ تھا. ابھی بھی آپ ان کا منشور, ان کا موٹو پڑھیں اگر یو این کا, وہ یہی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جب یہ بنی اس کے اوپر پھر
آپ دیکھیں کہ جس ہیروشیما اور ناگاساکی کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بارود و بم جو ہے غزہ میں پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں گرائے جا چکے ہیں. تو اب کیا کوئی نیا ادارہ قائم ہونا چاہیے اس کے لیے؟
دیکھیں اس میں اگر نیا ادارہ قائم ہو بھی
جائے, میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا کیا چاہیے, کتنا ان کو انتظار کرنا پڑے گا؟
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ کہ ایسے ہی کہا آپ نے, یعنی جو ناگاساکی ہے, جو ہیروشیما, اس کے اوپر بم گرے, میں کہتا ہوں اس کو چھوڑے, پوری دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں, جتنی جو امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا, عراق پر حملہ کیا, افغانستان پر حملہ کیا, کتنا بارود وہاں پر گرایا, سب کو مار, آپ سب اکٹھا بھی کر لیں نا تو وہ اس کی تعداد بھی ان 15 مہینوں سے کم بنے گی. آپ اس کو اکٹھا بھی کر لیں تو یہاں پر اتنا بارود گرایا گیا ہے, اتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ یو این او, ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں بنی یو این او, کا جب بنی اس لیے کہ ان سے انسانوں کو بچانا ہے, دنیا کے لوگوں کو بچانا ہے, ان کے مال و اسباب کو بچانا ہے, تو پھر یہ کہ اب یہ خاموش کیوں, اب ان کی بات صرف قرارداد تک کیوں ہے, اسے آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ ابھی دیکھیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اس نے نیتن یاہو کے اور دوسرے اس کے ساتھی کے اس کے جو انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہمارے وارنٹ جو ہے نا وہ منسوخ کیا جائے, وہ انہوں نے ان کی اپیل رد کر دی, یعنی یہاں تک بات آ گئی. اس کے باوجود یہی نیتن یہو ہے جو امریکہ جاتا ہے, جب امریکہ جاتا ہے تو اس کو ریڈ کارپٹ جو استقبال کیا جاتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ خود اس کی گاڑی چلاتا ہے, کچھ اس کی گاڑی کے دروازے کھولتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ, یہ امریکہ ہے یا یہ برطانیہ ہے یا اسرائیل ہے, ان کے اوپر کیا یہ دنیا کے قوانین نافذ نہیں ہوتے؟ کیا یہ اس دنیا میں نہیں رہتے؟ کیا انہیں لوگوں کے اندر یہ نہیں رہ رہے؟ یہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں, کسی اور دنیا کے مخلوق ہے, مریخ کے مخلوق ہے, کون ہے یہ؟ اسی دنیا میں رہنے والے, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے جو اقوام متحدہ کے اوپر قبضہ بھی کیا ہوا ہے, یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اقوام متحدہ کو اپنا جو ہے اپنی لونڈی بنایا, اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اس وجہ سے اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی, کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. چلے آپ چھوڑ دیں اقوام متحدہ کو, اب آج اپنے اسلامی ممالک کی طرف, عربوں میں طاقت ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, جو انہوں نے لوٹا دیے خود انہیں کے اوپر, استعماریوں کے اوپر اور تاغوتوں کے اوپر, وہ سب انہوں نے ان کو دے دیا. بات یہ ہے کہ آخر یہ غیرت ان کی کہاں ہے؟ اب انہوں نے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے خلافت عثمانیہ جو ختم کروائی اپنے اقتدار کے لیے, اپنی طاقت کے لیے, اپنی بادشاہت کے لیے قائم کر لیا آپ نے, ٹھیک ہو گیا. اب کم سے کم یہ تو کریں کہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد تو کریں آپ, اس کے خلاف کھڑے تو ہوں, لیکن آپ وہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. آپ نے او آئی سی بنائی, آپ اس کو ایک طاقتور بنانا چاہیے تھا, لیکن کیا ہوا؟ اس میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیشن اوپر سے آتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا.
یہ ظاہر ہے یہ پوری صورتحال, جتنے حالات ہیں افسوسناک ہیں. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور رپورٹ تیار کی ہے, پھر آپ کی خدمت میں اور آپ کی اخبار حاضر ہوتے ہیں.
واصف حسین, حکومت غزہ پر مسلسل اور تباہ کن اور وحشیانہ حملے کے ذریعے اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. اگرچہ حسین حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ حماس کو ختم اور اپنے قیدیوں کو رہا کرانے تک حملے جاری رکھے گی, لیکن 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ اب بھی کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے. غاصب حسین حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنے پر مجبور کر دے, لیکن وہ غزہ کے دلیر اور بہادر عوام کی استقامت کی وجہ سے ابھی تک اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اس درمیان حسین حکومت اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے بارے میں بھی اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے, جس پر غرب اردن کے باشندوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. چند روز قبل 4 صہیونی وزیروں نے دیگر مقبوضہ علاقوں سے غرب اردن کے الحاق کا مطالبہ کیا ہے. صہیونی حکومت کی کابینہ کے انتہا پسند وزیروں کا یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب فلسطینی آبادی کے شہروں اور دیہی علاقوں پر غاصب صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی طور پر بسائے گئے انتہا پسند صہیونیوں کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. عرب میڈیا نے غرب اردن کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن پر صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے. فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ انتہا پسند صہیونیوں نے جنوبی غرب اردن کے شہر الخلیل میں ایک دکان پر حملہ کر کے اس کو نظر آتش کر دیا. اسی کے ساتھ صہیونی فوج نے بھی شہر الخلیل کے مغرب میں واقع ازنا قصبے پر حملہ کیا, جنگی گولیاں چلائیں, صوتی بموں کے دھماکے کیے اور فلسطینیوں پر زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ کی. ان 4 صہیونی وزیروں نے شمالی غرب اردن میں صہیونی کالونی ہار براخہ میں ایک نئے محلے کے افتتاح کے موقع پر مقبوضہ علاقوں سے غرب اردن کے الحاق اور صہیونی کالونیوں میں توسیع کا مطالبہ کیا. یہ 4 صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کارٹس, صہیونی کالونی کے وزیر دورت اسٹوک, الجلیل اور نقب کے مضافاتی علاقوں کے توسیع کے وزیر اسحاق اسرلوف اور وزیر قانون یاریو لوئن ہیں.
چلتے ہیں ایک بار پھر قیصر عباس صاحب کی خدمت میں. ابھی 4 وزیروں نے, غاصب صہیونی حکومت کے 4 وزیروں نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ پورے غرب اردن کو, ویسٹ بینک کو مقبوضہ علاقوں میں شامل کر لیا جائے, یعنی اسرائیل کے زیر قبضہ جو علاقے ہیں. تو وہ خائن اور غدار قوتیں جو غرب اردن کے بعض علاقوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, رام اللہ میں محمود عباس جیسے عناصر, کیا ابھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں؟
دیکھیں یہ وہ بات ہے, یعنی جو دیکھا جائے تو نظر سے دیکھتے نئی بات نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کا جب انہوں نے نقشہ پیش کیا تھا آج سے 75-76 سال پہلے, تو وہ اس میں یہ تمام شامل تھے, اور اس وقت ان کی آنکھیں نہیں کھلی. انہوں نے اس وقت جو تھوڑی بہت کوشش کی نہ ہونے کے برابر, اس کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. ابھی بار بار یہ کہہ رہی ہیں, ابھی کوئی 5-7 مہینے یا 6 مہینے ہو گئے, ان کے وزیر سموٹرنگ نے یہ بات کی تھی, اس نے نام دیے تھے اردن کا نام لیا، عراق کا نام لیا، اس نے سعودی عرب کا نام لیا اور بتایا ان کو ہم نے یہاں یہاں تک اپنے پاؤں پھیلانے ہیں اور یہ ہمارا ہم اس کو یہودی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. ابھی آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے وزرا نے جو بات کی ہے، یعنی یہ اسی بات کا تسلسل ہے. لیکن سب کچھ کے بعد میں حیران ہوں خود اس بات کے اوپر کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے اوپر بات ہو رہی ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ یہ پھر بھی کچھ بھی ہل جل کرنے کے وہ نہیں، یا تو ان کو کوئی ایسے لالچ دیا گیا ہے، یعنی وہ جو جب خلافت عثمانیہ ختم کرائی گئی تھی اس وقت جو ان کو لالچ دیا گیا تھا، یا تو ایسا لالچ ان کو کوئی دیا گیا ہے کہ آپ خاموش رہو، آپ کو یہ بینیفٹ دے دیا جائے گا. یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا دوسری وجہ ان کی کیا ہو سکتی ہے، ان کی اگر بزدلی دیکھ لیں، کمزوری دیکھ لیں، وہ بھی ایک حد تک ہوتی ہے. جب انسان دیکھتا ہے، بزدل ترین انسان جب دیکھتا ہے اب کچھ نہیں بچنے والا، اب میں مر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے.
ایسا صاحب وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ایک سے ڈیڑھ منٹ بچا ہے، ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں نتن یاہو کے خلاف تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں مظاہروں میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے مظاہروں میں شدت آ رہی ویسے ہی ویسے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو نتن یاہو اس قتل عام کے ذریعے اپنے خلاف ناراضگی کو کم کرنا چاہتا ہے؟
جی بالکل، اس میں اصل میں ہوتا ہمیشہ یہی ہے، یہ اصول ان کا یہی رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے وہ جو عوام ہے ان کی توجہ بدلنی ہوتی ہے، ان کو دوسری طرف لے جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ایسا کام کرتے ہیں. کیونکہ ادھر سے اس کی وجہ اور بھی ہے کہ ادھر سے حماس کی کاروائی میں کچھ تیز ہو رہی ہیں، اسپیشلی اپنے جو وزرا ان کو یہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قتل عام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ وزرا آپ نے دیکھا کہ پہلے ان کی حکومت چھوڑ کے جا چکے تھے کہ جناب آپ نے کم ظلم، انہوں نے جب دوبارہ یہ معاہدہ توڑ دیا، اپنے مظالم دوبارہ شروع کر دیے، تو وہی وزرا واپس حکومت میں آ گئے. یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ غزہ کے اوپر دباؤ ڈالا، یہ تو ان کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور دوسری اپنی عوام کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب عوام کا یہ ہے کہ ان کا اکثر وہ لوگ ہیں جن کے قیدی ابھی یہاں پر موجود ہے یا ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پر موجود ہے، ان کا تو سارا جو ہم و غم یہ ہے وہ واپس آنی چاہیے. لیکن یہ کوئی وجوہات ایسی بن رہی ہے کہ وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے. اور اس وقت نیتن یاہو کے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ میں شروع دن سے میں ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ نیتن یاہو شاید یہی چاہتے تھے کہ جتنے بھی قیدی ہیں وہ مر ان کو ختم ہو جائے، تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، تاکہ ہم ادھر سے پریشر سے آزاد ہو جائیں اور ہم اپنے.
بہت بہت شکریہ جناب قیصر باز خان صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، اور پروفیسر احمد تیموری صاحب کے بھی آپ نے اپنا وقت ہمیں عنایت کیا. ہم معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور جو صورتحال بن رہی ہے اگرچہ انتہائی بدترین حالات ہیں غزہ میں، نیتے فلسطینیوں پر روز بمباری ہو رہی ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، لیکن سلام ہو غزہ کے نیتے اور بے سہارا مگر دلیر اور شجاع عوام پر، جن میں مرد و زن، بچے بوڑھے سبھی شامل ہیں، کہ وہ پوری بے جگری کے ساتھ، استقامت اور پائے مردی کے ساتھ دشمن کا پچھلے 16-17 مہینے سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور دشمن کو اس کے مضموم مقاصد اور منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک بار پھر غاصب اسرائیل کو ذلت آمیز شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سیزی و دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا.